الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہم لوگ فقیر ہیں محتاج ہیں اور فقیر اور محتاج کا کام مانگنے سے بنتا ہے لیکن ہمارا مانگنا محتاجوں سے نہ ہو جو محتاج ہیں خود سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر جو خود محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں مطلب بادشاہوں سے کیوں مانگے مالداروں سے کیوں مانگے
ارمی آواز کیسی ہے یار ہوش نہیں آواز کیسی ہے پوچھ رہا ہوں میں ٹھیک کرو نا اس کو بے ہوش مت بیٹھو ہوش میں بیٹھو
بادشاہوں سے کیوں مانگے مالداروں سے کیوں مانگے کیونکہ یہ خود محتاج ہیں اور پھر ان سے مانگو تو یہ منتظر ہوتے ہیں بدلے کے اس مالک سے اس مولا سے کیوں نہ مانگا جائے جو داتا بھی ہے دیتا بھی ہے اور اپنے خزانے سے خود بے نیاز ہے ایسی شان ہے کہ وہ مالک اپنے خزانے سے خود بے نیاز ہے
ارے دیکھو نا آواز کیسی گونج پیدا ہو رہی ہے یار
کیسا مالک ہے کہ وہ خود اپنے خزانے سے بے نیاز ہے مستغنی ہے اور جن کو عطا فرماتا ہے ان سے بھی مستغنی ہے اس لیے ہم فقیر ہیں ضرورت مند ہیں ہم مانگیں گے لیکن اللہ سے مانگیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا فقیر فرمایا اس لیے ہم انہیں سے مانگیں گے اور مانگنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے مانگو اس لیے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ الحاجات پڑھی جائے اور صلاۃ الحاجات کی کیا کہ نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، صلاۃ الحاجات، یعنی یہ نماز حاجت کی نماز ہے جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے، اور اس نماز، اس سنت کو کامل کرنے کے لیے ایک تو پہلے نماز پڑھے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کو بھی پڑھے. وہ دعا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا همّا الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين. یہ الفاظ نبوت ہیں، یہ صلاۃ الحاجات کی دعا بھی ہے، یعنی حاجت والی نماز جب پڑھے پھر اس دعا کو مانگے، پھر اپنی جو ضرورت ہے اس کو مانگے. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ حضرت والا عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت والا نے کتاب کی ایک کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. دادا بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں سے مانگے، اللہ سے مانگے، کیونکہ ہر کوئی بے بس ہے، اس لیے صلاۃ الحاجات کی یہ دعا اکثر کتابوں میں ملتی ہے. لیکن نماز جو صلاۃ الحاجات پڑھے اس کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھے، اس کا بھی اہتمام کرے، تاکہ وہ جو سنت ہے وہ اس میں پوری ہو جائے. اور وہ دعا کتاب کسی کے پاس نہ ہو تو یہاں سے لے بھی سکتا ہے، ورنہ آپ اکثر حضرات کے پاس موجود ہیں، اس دعا کو پڑھیں اور اس کو نماز پڑھیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں. تھوڑی سی بڑی دعا ہے، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو توفیق دے اور ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما دے. جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں. شدید اور اشد کا فرق کیا ہے؟ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں، علماء تو سمجھتے ہیں کہ اشد اس میں تفضیل ہے، لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جیسے کبیر ہوتا ہے بہت بڑا، اکبر ہے سب سے بڑا، یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے، سب سے بڑا. عالم سب سے زیادہ جاننے والا، افعل سب سے زیادہ کام کرنے والا، اسعد سب سے زیادہ خوشبخت، یہ جو وزن ہے، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، یہ جو ہے اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے. اسی طرح شدید ہے، بہت شدت سے، زیادہ جوش سے اور شدت سے محبت کرنا شدید کسی چیز کو، اور ایک اشد ہے سب سے زیادہ اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی شہر غالباً میرٹھ کی بات ہے، میرٹھ پہ تشریف فرماتے تو ایک مفتی صاحب آئے حضرت کے پاس، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یہاں کے تاجروں نے مجھ کو وکیل بنایا ہے آپ سے ایک بات کو پوچھنے کے لیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم علماء سے، اولیاء اللہ سے، ان کے وعظوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے خطاب میں، ان کی مجالس میں، ان کی صحبتوں میں یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرو اور دنیا کی محبت دل سے نکالو. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر دنیا کی محبت دل سے نکال لی تو ہم اپنا کاروبار کیسے کریں گے؟ ماں باپ، بیوی، بچے، فیکٹری، تجارت، ملازمت کیسے کریں گے؟ تو اس اللہ والوں کی، علماء کی بات کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالو. ارے سامنے بیٹھو نا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالو اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرو اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالو. تو اس بات کو ذرا سمجھا دیجیے. حضرت والا میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ عالم تھے، انہ لحب الخیر لشدید. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے بندے ہیں یہ دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں. سامنے بیٹھو، یہ دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں. یہاں پر حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب، اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے محبت کا ذکر کیا، یہ کوئی برائی یا ذم کے طور پہ نہیں کیا بلکہ مدح، تعریف کے طور پر ہے. اس سے پتا چلا کہ دنیا سے اگر کسی کو شدید محبت بھی ہے تو جائز ہے. دنیا کی اگر شدید محبت بھی ہے تو جائز ہے، بس اتنا ہو کہ اللہ تعالی کی محبت اشد ہو جائے. تو اگر اللہ تعالی کی محبت اشد ہے تو دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے. اب اس شدید اور دنیا کی محبت جس کو شدید فرمایا اور اللہ تعالی کی محبت کو اشد فرمایا، اب اس محبت کا موازنہ کیسے ہو؟ دیکھیں، ایک مسئلہ ہے کہ جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہاں نماز نہ پڑھے. لہذا کسی کو نماز پڑھنی ہے باہر جائیں، اگر پڑھنی ہو وہاں، ورنہ یہاں بیٹھ جائیں، بعد میں نماز پڑھ لیں. اور بلکہ جہاں پر نماز کوئی پڑھ رہا ہو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہے. دیکھیں دونوں طرف سے ہے، سنت کا وقت بعد میں دیا. آدمی کوئی باہر سے آئے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تحیت المسجد پڑھوں اور مولوی نے منع کر دیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. سبحان اللہ، دیکھیں ہر چیز کا حل موجود ہے. سبحان اللہ. البتہ اگر بیان کا وقت مقرر ہے کہ اتنے بجے بیان ہوتا ہے تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ہمارے اکابر نے سمجھایا، سکھایا. گویا کہ دین جوش کا نام نہیں ہے کہ بس جوش سے کرو، اس کو ہوش سے لو کہ کیا بات کو کس طریقے سے کرنا ہے. اسی طریقے سے سمجھایا کرتے ہیں کہ دیکھو، پچھلی صف والوں کو، اب نماز کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو پیچھے صف والوں ایک دم سے نماز نہ شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی صف والے کو کوئی ضروری کام ہو، استنجا لگا، اس کو باہر جانا ہو، تو تھوڑا سا توقف کریں تاکہ اگلی صف والا گزر کے چلا جائے. اب یہ نہیں کہ سلام پھیرا، اس نے دھن ایک دم شروع کر دی، اب اگلا بیچارہ، اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں نماز کو جاتا ہے، بیوی بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کے پیش نظر دل میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فوراً نماز پڑھتا ہے کہ جی نماز فرض ہے، مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، لیکن فوراً جانا ہوتا ہے. یا کوئی اور بھی ضرورت ہوتی ہے، دوا کے لیے جانا ہے، بیماری ہے، استنجا لگا، کیا عجیب تعلیم ہے شریعت کی. یہاں تک کہ یوں بھی سکھایا کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جس سے اگلی سب والوں کو گزرنے میں پریشانی ہو. جیسے بیچ میں بالکل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یس اگلی صفوں میں جگہ ہے تو پیچھے بیچ میں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں, اب لوگوں کو گزرنا مشکل. اس لیے سنتوں کا مسئلہ یہ ہے, نماز سے قبل کی ایک تو وقت کو دیکھیں کہ اس وقت میں میں سنت پڑھ لوں گا کہ نہیں, کیونکہ صف کھڑی ہو گئی اب صف بندی ضروری ہے, نماز کھڑی ہوگی اب صف بندی ضروری ہے. اور اگر سنت پڑھنی ہے بالکل کونے میں جا کے پڑھے, دائیں ہے سنت, اصل تو ستون کے پیچھے ہے, اس کے پیچھے پڑھے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں, ورنہ بالکل کونوں میں چل جائے کہ ستون خالی نہیں ہے تو کونوں میں چلا جائے تاکہ صف بندی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, اسی طرح سے کسی اور شخص کو گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. کیا تعلیمات ہے سبحان اللہ, تعلیمات راحت ہیں یہ, تاکہ کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح پچھلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ جبکہ اگلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ لمبی نماز شروع کر دی. کسی کو لمبی نماز پڑھنی ہے وہی اصول ہے, ستون کے پیچھے چلا جائے یا پہلی صف میں پڑھ لے یا کونے میں چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی محبوس نہ ہو. سبحان اللہ, ایک صحابی ہیں, ان کا عجیب معمول تھا. وہ معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد اپنے محلے میں جا کر عشاء پڑھاتے تھے. اب اس میں سیکھنے کی بات ہے, دو عشاء کیسے ہو گئی بھائی, ہو سکتی ہے دو عشاء, اور پھر نماز امام جبکہ فرض ہو چکے تو دوبارہ تو فرض نہیں پڑھ سکتا. لیکن علماء نے سمجھایا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے کہ نبی کی امامت مل رہی ہے, لیکن اپنے محلے میں چونکہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ نفلی نماز ہوتی تھی ان کی, ان صحابی کی, وہ نفل کی نیت کرتے تھے اور پھر اپنے لوگوں کو جا کر نماز پڑھاتے تھے, وہ فرض ہوتی تھی. سمجھ میں آئی نا, کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد فرض تھوڑی پڑھا سکتا ہے, لہذا اپنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے پڑھتے تھے کہ فضیلت مل جائے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ نماز پڑھوں, لیکن نفل نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ میرے مرشد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت چونکہ معذور تھے, بیمار ہو گئے تھے, تو حضرت والا اپنے کمرے میں نماز ادا فرماتے, اور معذور کا یہی حکم ہے کہ اپنے سہارے سے کھڑے نہیں ہو سکتے, جانا نہیں. تو حضرت نماز عشاء کی شروع ہو رہی تھی اور مسجد میں ابھی وقت باقی تھا, تو میں نے خادم سے کہا جو نماز پڑھائے تھے, میں نے کہا کہ میں بھی نماز میں شریک ہو جاؤں. اس نے کہا حضرت سے پوچھ لو, اور ادھر جگہ دو یار, ایسا کنجوس کیوں پھسکڑا مار کے بیٹھا ہے. تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت جا تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں. فرمایا ٹھیک ہے. میں نے نماز پڑھی اور نفل کی نیت کی, کیونکہ خادم کی بات اور ہے, دوسرے شخص کو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے مسجد کی جماعت کی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. جیسے کوئی بزرگ آیا بیمار ہے, یا بزرگ آیا مسافر ہے, اب وہ مسافر ہے تھکا ہوا ہے, مسجد جانے کے بھی نہیں ہے, اس کو شریعت نے اجازت دی, اگر وہ اپنے یہاں نماز پڑھے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی وہاں نماز نہ پڑھیں, وہ مسجد میں جا کے پڑھیں, ورنہ تو سارے بزرگوں کے چکر میں شریعت کے مسائل میں کیا ہوگا بھائی. یہ شریعت اندھادن اس کا نام نہیں ہے, اندھادن تقلید کرنے کا نام. بیل میں حضرت کے ساتھ شریک ہوا، پھر میں نے اپنی جا کے عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں. اس کے بعد جب نماز کے بعد آیا، میں نے کہا حضرت آج آپ کی برکت سے ایک حدیث شریف پہ عمل ہو گیا، کیونکہ اس حدیث شریف کو میں جمع کیسے کرتا؟ دو عشاء کی نمازوں میں کوئی آسان کام ہے جمع ہونا؟ لیکن میں نے کہا حضرت آپ کی برکت سے آج میرا اس حدیث شریف پہ عمل ہو گیا الحمدللہ. اور پھر وہ میرے مربی، میرے مزکی، میرے شیخ، ان کی اقتداء میں نفل پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی. میں نے کہا آج دو عشاء میری اس طرح ہو گئی، لیکن پہلی عشاء نہیں کہلائے گی، وہ نفل کہلائے گی. سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ نفل کہلائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے تو وہ صحابی اب نماز پڑھاتے، تو ان کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی کہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور پہلے مسجدیں بھی چھوٹی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جو ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے وہ ایک فارمولا بن گیا، ایک اصول بن گیا. اور وہ اصول یہ ہے، اور دیہاتیوں نے شکایت یہ کی تھی کہ یہ لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم دن بھر کے کھیتی باڑی دوسرے کام کر کے تھک جاتے ہیں، اور تھک کر جب آتے ہیں تو یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ڈانٹا نہیں ان لوگوں کو، بلکہ ان کی شکایت پر ان صحابی کی تربیت فرمائی کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. سبحان اللہ. پتہ چلا یہ رعایت بھی اہم چیز ہوتی ہے. البتہ کوئی ایسی بات ہو کہ جیسے بیان کہیں طویل ہوتا ہے، اور دوسری جگہ مساجد بھی موجود ہیں، تو پھر یہ ہے کسی کے پاس کبھی وقت ہے تو جہاں طویل بیان ہو وہ سنا، نہیں وقت ہے تو کہیں اور چلا گیا. اس میں یہ اس کو نہ پڑھایا جائے کہ آپ نہ بیان کم کرو، کیونکہ دوسری مساجد موجود ہے، بھائی کسی کی نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہیں اور چلے جاؤ. یہاں تو ماشاءاللہ مسجدوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں پابند نہ کیا رہے، یہاں کا مسئلہ پھر اور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے عاشقوں کی صفت، مومنین کی صفت کو بیان کیا کہ یہ دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ بطور ذم کے نہیں فرمایا، برائی نہیں، بلکہ بطور مدح کے، تعریف کے طور پہ. گویا معنی کیا ہوئے، اور دوسری طرف اپنے لیے ذکر کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید نہیں اشد محبت کرتے. تو اس بات سے میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت اشد ہو. لہذا اگر اللہ تعالی کی محبت اشد ہے تو دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے. اور شرط کیا؟ اللہ تعالی کی محبت اشد ہو. اب دنیا کی شدید محبت سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالی کی محبت اشد سے کیا مراد ہے؟ البتہ مسئلہ تو پتہ چل گیا کہ دنیا کی شدید محبت جائز، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی محبت اشد ہو. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ مثال بھی میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے دیا. فرمایا کہ دیکھو इलेक्शन का जमाना है। एक शख्स के दो दोस्त इलेक्शन में खड़े हुए, एक ने आकर कहा कि वोट मुझको देना, दूसरे ने कहा कि वोट मुझको देना। अब ये चूंकि दोस्त है तो दोनों को ही कहेगा जी बहुत अच्छा, और दोनों को ओके करेगा। लेकिन जिस वक्त वोट डालने के लिए जाएगा तो जिसकी मोहब्बत, अब दोनों दोस्त हैं, दोनों के दोनों बचपन के दोस्त हैं और क्लास फेलो हैं, जाहिरी तौर पे दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन जिस वक्त वोट पर ठप्पा लगाएगा, स्टैंप लगाएगा, तो किस पर? जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी। आखिर कोई तो चीज होगी ना। बस याद रखिएगा, ये एक थी शदीद, एक है अशद, ये फर्क है बस। इसको और आसान समझिए कि दुनिया की शदीद मोहब्बत भी जायज है और अल्लाह ताला की मोहब्बत अशद हो, यानी दुनिया की मोहब्बत भी जायज है लेकिन शर्त है, कंडीशनल है, ये बिशर्त शय है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत अशद हो। वो कैसे कि एक आदमी कारोबार में बैठा है, अपनी दुकान में बैठा है, अजान की आवाज आ गई। अब कारोबार जो कि जायज हर कारोबार है, अब उस वक्त पता चलेगा कि इसको अपने नफ्स से, अपने माल से मोहब्बत है या अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत है। वो कैसे कि अजान की आवाज सुना, उसने जो मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग बगैर मीटिंग के मुकम्मल नहीं होती। एक तो मीटिंग MEET वाली मीटिंग यानी मुलाकात है, और एक मीटिंग MEAT मीटिंग यानी गोश्त खाना। तो मीटिंग माल मीटिंग, सही है ना जी? एक तो मीटिंग मुलाकात हो तो मीटिंग के साथ भी हो ना जी मुलाकात। तो अब उस वक्त मीटिंग हो रही है या डेलीगेशन बाहर से आया है, बहुत अहम कस्टमर है, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत पता चलेगी। सुभान अल्लाह, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मां फरमाते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसुना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गुफ्तगू फरमाया करते थे। वकुन्ना नुहद्दिसुहु, हम उनसे गुफ्तगू करते थे। लेकिन इदा सुमियल अजान, लेकिन जिस वक्त अजान की आवाज आती थी, कअन्नहु लम यारिफना, आपका ऐसा हाल होता था गोया कि आप हमें पहचानते भी नहीं है। सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, मोहब्बत का ये मियार जिसको अशद मोहब्बत कहा जाता है, ये मतलूब है। अगरचे दुनिया की फजर की नमाज पढ़े, जोहर तक कारोबार करे, कोई मुफ्ती मना नहीं करेगा, कोई आलिम मना नहीं करेगा। जोहर से शुरू हो असर तक करता रहे, कोई मना नहीं करेगा। असर से शुरू हो मगरिब तक करता रहे, कोई मना नहीं करेगा। क्यों? बीच में नमाज पढ़ रहा है वो, कोई मना नहीं करेगा। हां, इतना जरूर समझाया जाएगा कि भाई देखो, अपने वक्त को इतना फारिग जरूर कर लो कि परदेश में तामीर वतन सीख लो, कि ये जो दुनिया जो के परदेश है और हमारा वतन असली आखरत है, इस परदेश में आखरत की यानी वतन की तामीर कर लो। ताकि जब वतन जाना हो, और वहां तो जाना ही है ना जी, अपने वतन तो हम सबको जाना ही है आखिरत में, तो जब वहां जाना हो तो परेशानी ना हो, क्योंकि सारे रिश्तेदार मिलेंगे वहां पे। اور پھر ایک مرتبہ کا کیا ہمیشہ کام آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رہی دنیا کی راحتیں، تعیشات اور لگژریز، وہ سب یہیں رہ جائیں گی. میرے شیخ، میرے پیروں، مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر فرماتے ہیں، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے. آج تک کوئی اپنی فیکٹری، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنا سونا، اپنا چاندی اور ڈالر، کیا ڈارلنگ بھی نہیں لے کر گیا. جتنے ڈال ہے، ڈالڈا گھی ہے، ڈال ہے یا ڈیل ڈال ہے، کوئی کام نہ آیا. اس لیے اللہ تعالی کی محبت، اللہ تعالی نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. یار دیکھو، ایک کام کرو، ذرا پیچھے پیچھے ہٹو، تھوڑی سی ذرا مزہ نہیں آ رہا. آؤ مولوی صاحبان، آگے آ جاؤ. مولوی عمران، آ جاؤ آگے. دادا، اس لیے آپ لوگوں کو ذرا جلدی آنا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے پھر دیکھیں نا. ادھر ہو جاؤ، پھر دیکھو نا، اس سے پیچھے بیٹھے تو مزہ نہیں آتا. تم لوگوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بے وقوف ہو. کتنا اچھا موقع تھا، دور رہنے کا ذوق معلوم ہوتا ہے. رشید صاحب کو بھی آگے بلاؤ، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اعلان کی جب ایک دفعہ کر دیا تھا تو وہ اعلان کافی تھا. جلدی کرو، جلدی کرو، یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے. بس ٹھیک ہے، اور اس مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ امیر مجلس کا یہ حق ہے. کہ وہ مجلس کی نشست و برخاست کو بدل سکتا ہے، یہ حق ہے اس کا. اور اس حق کو قرآن پاک نے فرمایا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، کہ جب تم سے کہا جائے، ایمان والو، ہوا ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدری صحابی تشریف لائے، وہ پیچھے بیٹھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ آگے بیٹھے، تو آپ نے ان کو آگے بلایا، تو منافقین کو برا لگا. اور عاشقین خوش ہوتے، ان کو برا لگا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا ایو الذی، 28ویں پارے کے پہلی سورت میں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی کرو، کشادگی کرو، تو کشادہ کرو. فافسحوا، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرمائے. اس لیے امیر مجلس کا حق ہوتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالی ایمان والوں سے، اللہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید نہیں، اشد محبت کرتے ہیں. اس میں تفضیل سے فرمایا کہ شدید نہیں کرتے بلکہ اشد محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے. گو کہ دنیا کی عرض کیا، دنیا کی شدید محبت جائز ہے. اور میرے شیخ واضح یہ بات فرماتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں دنیا کو لات مارو، فرماتے تھے تین دن ان کی روٹی بند کر دو، چوتھے دن مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. ترک دنیا کا مطلب جو ہے، دنیا کو ترک کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے ترک دنیا کا مطلب. ترک دنیا کا مطلب بیوی، بچے، ماں باپ، کاروبار، تجارت، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی سے غافل کر دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے ترک دنیا. کیونکہ دنیا کی تعریف ہی یہی ہے، ان الحت کا عن طلب الآخرہ، کہ دنیا اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تجھے آخرت کی طلب سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. اور وہ ان جالت دنیا دریات للآخرہ وہ وسیلت اللہ، اور وہ دنیا جو کہ آخرت کا وسیلہ بن جائے اور آخرت کا ذریعہ بن جائے، تو فرماتے فہی نعم المتاع، یہ تو بہترین پونجی ہے. یہ جو میں نے نقل کیا کلام میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنا، یہ کلام حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا ہے، کوفے کے مشہور تابعی مفسر، اس درجے کے شخص تھے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب کوفے تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے تفسیر کے سوالات شروع کیے، تو ناراض ہو کر فرمایا کہ انتم تسألوننی، تم مجھ سے پوچھتے ہو، وفیکم سعید ابن جبیر، کہ تمہارے اندر سعید بن جبیر جیسا شخص موجود ہے. اتنے بڑے شخص تھے، اور یہ وہ آخری شخص تھے جو حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بنے، یہ آخری شخص تھے. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اب اس شخص کو مہلت مت دیجیے گا کہ کسی مسلمان پر یہ ظلم کر سکے. تو مقبول آدمی تھے، اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اس کے بعد پھر وہ جو جس عذاب میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد کسی کو پر ظلم نہ کر سکا. لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ظالم حجاج بن یوسف مرتے مرتے بھی ایک عجیب بات کہہ گیا. اور اس نے کیا کہی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاج بخشا نہ جائے گا، حجاج بن یوسف بخشا نہ جائے گا، لوگ کہتے ہیں ظلم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو تو آپ معاف فرماتے ہی ہیں، مجھ جیسے گناہگار کو معاف فرمائے تو بات ہے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی کہ سالم نے اللہ تعالی کی رحمت کو پکارا ہے، سبحان اللہ، کہ مجھ جیسا گناہگار کہاں جائے گا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. اگر آپ صرف نیکوں کو پوچھیں گے تو گناہگار بندے کہاں جائیں گے آپ کے، سبحان اللہ. دیکھو آپ کی توجہ کا محتاج ہوں، اگرچہ آنکھ سے بند کر کے سننے میں مزہ آتا ہے لیکن نگاہوں سے دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید نہیں اشد محبت کرتے. علمی اعتبار سے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے، انشائیہ نہیں ہے، حکم نہیں دیا. یہاں اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا کہ ایمان والوں مجھ سے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جملہ خبریہ ہے، خبر دی کہ ایمان والے جو ہیں وہ ہم سے شدید نہیں اشد محبت کرتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس کے اندر کیا عجیب بات نکتہ ہے. فرماتے بات یہ ہے کہ جو حسین ہوتا ہے نا اس کو یہ تھوڑی کہنا پڑتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو. کوئی شندر یا شندری یہ کہے گی کہ مجھ سے محبت کرو؟ حسین کوئی کہے گا مجھ سے محبت کرو؟ کیونکہ جس کے پاس حسن ہوتا ہے اس سے تو لوگ خود ہی محبت کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالی جو سارے عالم کے حسینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اور سارے عالم کے حسین مناظر، سارے عالم کی لذتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، جس بندے پر اس مالک کی یہ صفات منکشف ہوگی وہ خود محبت کرے گا. اور چونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے جو سارے عالم کے حسینوں کو حسن عطا فرماتا ہے اور سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جو رومانٹک دنیا والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حسن گورے پن کا نام نہیں ہے بلکہ نمکین کا نمک کا نام حسن ہے جناب. لہذا لیلہ کالی تھی, کہتے ہیں نمک ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک کون دینے والا ہے؟ اللہ. تو خود کتنا حسین ہوگا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت. اے دل ذرا یہ تو بتا کہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا. اور اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت. اور اے دل یہ بتا یہ چاند زیادہ حسین ہے, یہ حسین زیادہ حسین ہے یا ان کا پیدا فرمانے والا. پھر ماں فرماتے, ماں رومی فرماتے, با لبے یارم شکر راچے خبر. میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر اور چینی کیا جانے. اور با رخش شمس و قمر راچے خبر. اور میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. لہذا جس پر اللہ تعالی کی جلوے منکشف ہوں گے, ایمان جس کا جتنا بڑھے گا وہ اللہ تعالی سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. اس لیے اللہ تعالی نے جملہ خبریہ سے فرمایا, اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ تعالی نے محبت کو اللہ نے پیدا فرمایا. اسی لیے بندے بھی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ تعالی نے محبت کو پیدا فرمایا تو جو دین ہے وہ بھی سراپا محبت ہے, ابتدا سے انتہا, از اول تا آخر, شروع سے لے کر آخر تک مذہب ہے اسلام. یہ شروع سے لے کر آخر تک محبت کا مذہب ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں محبت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ عہد و پیمان سے ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تم سے پیار اتنا کہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. کیا ہے یہ محبت کا آغاز ہے نا, کہ اظہار کر رہا ہے. ایک سڑنے والی گڑنے والی سلنے مرنے اور گلنے والی لیلا کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تم سے ایسی محبت ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جبکہ وہ ایک دن میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا تو عشق لیلا سے توبہ کر لیتا. لہذا وہ کتنی معشوقائیں جو کیسا اپنے حسن کے جوانی میں کیسی بدماشیاں جن کے پیچھے سب لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, کہ جن کو دین میں مال دیتے ہوئے شرم آتی اور کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کو, وہ انہی لیلاؤں پر لاکھوں لاکھوں روپے لٹا دیتے. لیکن جب وہی لیلائیں بڈھی ہو گئی, حسن چلا گیا, پوچھا کسی نے؟ لہذا اللہ تعالی فرمایا اس محبت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آغاز محبت ہے, ایمان ہے نا. اب محبت کے ملک میں داخل ہو گئے. اب جب محبت کا اقرار کر لیا, ایمان پر کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آئے, ارے بھائی اب محبت کی ادا یہ کہ محبوب سے باتیں بھی کرو. کچھ پیکیجز ہیں, وہ پیکیجز لو, فری پیکیج. اور وہ فری پیکیج کیا ہے؟ آؤ نماز پڑھو, سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا, ہر امتی جا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے, فرمایا کہ تم چاہتے ہو معراج کی حقیقت تمہیں مل جائے, معراج کی رحمتیں تمہیں مل جائے, تو فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, تم نماز پڑھو. وہ نماز کیا ہے؟ اپنے محبوب سے گفتگو ہے. اس لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ صلاۃ الحاجات پڑھا کرے جب اپنی کوئی ضرورت ہو, لیکن صلاۃ الحاجات مکمل اس وقت ہوگی جب حدیث شریف کی دعا بھی پڑھے. اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. بعد میں آنے والے دوستوں کی جیسے اس مضمون کا تکرار کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہمن الا فرجتا ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اب آپ کہیں گے واہ مولوی صاحب اتنی لمبی دعا کون یاد کرے گا؟ تو یاد کرنا ٹھیک ہے. اگر لوگ کینیڈین اور امریکن جب نیشنلٹی کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا تو کینیڈا کے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کینیڈا کے صوبوں کے نام بتانے پڑتے ہیں. صدر کا نام یاد کرو, اس کا نام یاد کرو, صوبے کا نام یاد کرو. اچھا جناب نیشنلٹی کے تو کیا لیے کیا کیا نام یاد کر رہے ہیں, محبت کی نیشنلٹی کے لیے بھی تو کچھ یاد کرے. چلو پھر بھی ملاؤں کیا شدت نہیں ہے, ارے میاں یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لو. لادا احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عام کتابچوں میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے, پھر بھی نہ ملے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور وہ یہاں سے مفت مل جائے گی. وہ سامنے مولوی صاحب بیٹھے نا ان سے نماز کے بعد لے لینا. آن لائن مولوی ہے وہ, دیکھو کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہے آن لائن. لیکن آن لائن ہونے سے پہلے ان لائن ضرور رہے. کیا مطلب؟ آن لائن جانا ہے تو اپنی تقویٰ کو دیکھے, ایسا نہ ہو کمپیوٹر کے استعمال سے گناہ کی طرف چلا جائے, اسے ان لائن رہے. لہذا مولوی صاحب کو بلا کے آن لائن نکاح تو پڑھوا لیتے ہیں لیکن آن لائن بچہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے تو ان لائن چلنا پڑے گا نا, ذرا لائن ملانی پڑے گی. اس کے لیے آن سے نہیں ان سے کام بنے گا. تو یہ محبت ہے کہ عہد و پیمان کیا کہ اللہ اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, اور سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. لہذا اب نماز جو ہے وہ نماز محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ تعالی سے بات ہو رہی ہے. بندہ نماز میں اللہ تعالی سے گفتگو کرتا ہے, اور جب محبوب سے گفتگو ہو کیسے متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ سے نماز یہ محبوب سے گفتگو ہے. پھر محبت میں کہتے ہیں کہ صاحب ارے جناب آپ سے مل کے اتنی خوش ہوئی میں تو کھانا پینا بھول گیا, بلکہ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن تو رات کو کھانا کھایا بھی نہیں جاتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے, علاج بتاؤ. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت پیدا کرو بس. کہنا ہے وہ کیسے؟ نہیں بھائی محبت علاج ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک ایسا نظام ہے محبت کا کہ دولہا کو ہر آدمی چھیڑتا ہے. کیوں جناب؟ ہر آدمی دولہا کو چھیڑتا ہے, ہر دوست آئے گا کوئی نہ کوئی پوائنٹ مارے گا. اب وہ دولہا جو کہ غصے میں غصے کا شدید مریض ہو, جس کو کوئی چھیڑے ویسے آستین چڑھا لیتا اور گالیاں بکتا ہو, اسی کو دلہا بنا دو. کبھی کسی ایسے آدمی کو جو کہ غصے کا شدید مریض ہو, جس کو عام حالت میں ذرا کچھ کہے منہ سے گالیاں اور لڑنے پر تیار ہو جائے, اس دلہا کو کبھی لڑتے دیکھا؟ کیوں جناب؟ بلکہ اس وقت بھی پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ, صحیح ہے بچو تیرا بھی وقت آئے گا بچو. ہنستا ہے نا, مسکراتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وصل لیلہ کی امید ہے. کیا مطلب؟ لیلہ سے ملاقات کی امید کی وجہ سے وہ اپنے جذبات پر قابو پڑتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چل رہا ہے، وصل مولا کی امید کر رہا ہے، پھر غصے میں پاگل ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی منزل مولا نہیں ہے. کیوں جناب؟ اگر منزل مولا ہو، مولا کی محبت دل میں ہو. اللہ تعالیٰ تو اپنے عاشقوں کو فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. میچنگ لگ رہی ہے؟ لیلہ کو پانے والا وہ تو جناب غصے کو برداشت کرے، اور مولا والا غصے کو برداشت نہ کرے. تو کہتے ہیں محبت میں کھانا پینا بھول گیا. یہی روزہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری محبت میں کھاؤ پیو نہیں. یہ محبت ہے جناب. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب، اب جیسے آج کل کے اللہ معاف کرے یہ جو ٹی وی پر لوگ بیٹھے ہیں، یا اسی طرح سے پروفیسر نسل کے لوگ ہیں اور دہریے قسم کے مستشرقین قسم کے، وہ کہتے ہیں صاحب روزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے نہ رہو، کھاؤ پیو نہیں. اچھا جناب، جس وقت کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول چیک کراؤ، لیبورٹری والا پوچھتا ہے سب سے پہلا سوال، آپ کی فاسٹنگ کتنے گھنٹے کی ہے؟ کیوں جناب؟ یعنی کیا مطلب، آپ کتنے گھنٹے سے بھوکے پیاسے ہیں؟ وہ کہتا ہے 6 گھنٹے. کہا نہیں سر، اتنے میں فاسٹنگ، اتنے میں آپ کا کولیسٹرول کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا، جائیے. پہلے تو 14 گھنٹے بولتے تھے، آج کل کے 8 سے 10 گھنٹے بولتے. تو وہاں بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی خاطر سے بھوکا رہنا، آہ کیا بات ہے. وہی بات ہے کہ محبت نہیں ہے دل میں، جان پیاری ہے نا، تو وہاں بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے. اور ڈاکٹر کہے، روزانہ رننگ کرو یا برسٹ واک کرو. کیا مطلب؟ تیز چلنا. 40 منٹ روزانہ برسٹ واک کرو، جس کو کہتے ہیں جھپٹ کے چلنا، اردو میں کہتے ہیں تیز. اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز بھی کرو. اب یہ کہے کہ سر میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں، میں فلاں مینیجر ہوں، میں اس کمپنی کا آنر ہوں، میں وہاں ایکسرسائز کروں گا. لوگ کیا بولیں گے کہ سر کو دیکھو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن وہاں کرتا ہی نہیں کرتا. کبھی ذرا دیکھ لینا پارکوں میں جا کے کیسے بندروں کی طرح اچھل رہے ہوتے ہیں. لیکن کیوں؟ صحت پہ آ رہی ہے. وہ اگر اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، پھر اللہ والوں کے پاس آتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. مسجد میں جوتے اتارتے ہوئے اس لیے شرم آتی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے. جس دن اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی، سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے، ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے، اس داڑھی کے ساتھ دبئی، امریکہ، جاپان، جرمن، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا جاتے ہوئے پھر اس کو شرم نہیں آئے گی. کیوں؟ محبت ہو جائے گی نا. ایک کرکٹ کا دیوانے کو دیکھیں کہ ٹی شرٹ پہنتا ہے اپنے پسندیدہ فیوریٹ آئیڈیل کی، سیلیبریٹی کی، جوتے ویسے، بال ویسے، ایک سب جیسا. ہمارا آئیڈیل، ہمارے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، ان کی شکل بناتے ہوئے، ان جیسے بال رکھتے ہوئے، سر پر ٹوپی یا امامہ پہنتے ہوئے، کرتا شلوار پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ صاحب دبئی جائیں گے، جہاز میں لوگ کیا کہیں گے، ہو یہ تو بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں. جتنے پتلون پہننے والے، جوتے پہننے والے، آپ ذرا ایئرپورٹوں پر جا کر دیکھیے، سب کی بیلٹیں اتری ہوئی ہوتی ہیں، سب کی بیلٹیں اتاری جاتی ہیں، مشینوں میں ڈالتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، وہاں ان کو شرم نہیں آتی ہے. نہ یقین آئے کبھی منظر دیکھ لینا، یہ سارے انگریز سب سارے بیلٹیں کھول کھول کے مشین میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا ازار بند کبھی نہیں کھلتا. کبھی دیکھا ہے جناب؟ اور بیلٹیں تو دیکھیے نا. ہاں دیکھو کیسا لباس، عزت والا لباس ہے. اور شرم آنا اس بات پر ہے کہ ابھی اللہ کی محبت کا مزہ نہیں لگا. اور اسی طرح سے محبت میں شادی ہوتی ہے تو بیوی کے لیے جوڑے بنانا کافی تھے نا، اس کی ماں کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کی خالہ کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کے باپ کو، بھائیوں کو کیوں دے رہے جوڑا دے رہا ہے؟ کہتے جی رواداری ہے جناب، سوسائٹی ہے سوسائٹی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم نے تمہیں مال دیا, تم یہ مال ہمیں نہ دو, ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے ہی کچھ عاشق ہیں جو غریب ہیں, یہ مال تم ان کو دے دو, زکات ادا کرو. سبحان اللہ. اب بتائیے زکات فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ساری زکات ہمیں دینا؟ یہ ان باطل فرقوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کا پیشوا جس کا بڑا ساری ٹیکس خود وصول کرتا ہے 25-25%. یہ جو باطل قسم کے فرقے ہیں نا جو ہمارے معاشرے میں 25-25% 25% لیتے ہیں اور وہ ساری اس کے عیاشی کے لیے جاتی ہے. کوئی مزے سے پیرس میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی یورپ کے کسی جگہ, اور سب پیسہ وصول کر کے اس کو وہ کماتے وہ ہیں کھاتا وہ ہے, لیکن ہمارا اللہ بے نیاز ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی لیکن ہم بے وقوف اور احمق ہیں. فرماتے ما اريد منهم من رزق, یاد رکھنا کہ جو تم بندگی کر رہے ہو اس لیے نہیں ہے کہ تم ہمیں رزق دو گے. ما اريد, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم احمق ہیں نا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت تھی. ہماری حماقتوں کی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا بے وقوف ہے. جیسے بچہ اپنے باپ کو کیا سمجھتا ہے لیکن باپ اس بچے کی سہنی سطح کی خاطر سے سمجھاتا ہے, بیٹا ذرا عقل کے ناخن کرو, ہمیں تمہاری اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کا بچے کا باپ کا مقابلہ نہیں ہے, بندے کا ربا کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس لیے سمجھا دیا کہ نہ ہمیں تمہیں رزق چاہیے, نہ کوئی لالچ ہے ہمیں تم سے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سبحان اللہ, وہ تو سب کو خود رزق دیتا ہے. لہذا زکات ہمیں نہ دو, اپنے ہی عاشق ہیں ان کو دو, ہمارے دوسرے عاشق ہیں غریب ہیں ان کو دو زکات. یہ مال خرچ کرنا یہ بھی محبت میں سے. کیوں جناب, محبوب کو آئی فون نہیں دلاتے, اور وہ بھی گولڈن کلر, آئی سکس 64 GB والا. اب وہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نہیں, جب یہ محبت کا تقاضا ہے جناب. بلکہ محبوب کیا سالہ بھی مانگ لے تو نہیں چھوڑتے. ویسے میرے شیخ منع فرماتے سالہ مت بولا کرو, کیونکہ آج کل گالی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں سالے کا مزہ تھا, اصل میں مزہ لینا تھا. محبت میں مال خرچ کرنا جو زکات ہے. سبحان اللہ. پھر محبت کیا ہے؟ محبوب کی گلی کے چکر لگانا. سبحان اللہ, واہ, آؤ حج پہ, آؤ عمرہ کرو, حج کرو, ہمارے گھر کے چکر لگاؤ, طواف کرو. سبحان اللہ, کیا عاشقانہ دا. لیکن کیسے جاؤ؟ عاشقوں کی صورت بناؤ, اور عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے کو نہیں دیکھتا. اگر کوئی کسی معشوق سے ملاقات کرنے جائے, آئینہ نکالے, کہے دیکھو میرے ہونٹ کیسے ہیں, میری آنکھیں کیسی ہیں, بالکل فلاں سے ملتی ہیں. فلاں سے کیا, ایک دوسرے سے نہیں ملتی, فلاں سے کیا ملیں گی. کہا میری ناک دیکھو کیسی ستواں ہیں. کہا بس کرو, رہنے دو, پکوڑے جیسی ناک ہے. اب اگر کوئی محبوب کے سامنے آئینہ نکال کر اپنا حسن بیان کرنے لگے, اس کو کہا جائے گا کہ یہ عاشق ہے. لہذا آؤ ہمارے پاس, کنگھی نہ کرو, تیل نہ لگاؤ, خوشبو نہ لگاؤ, اتارو اپنے لباس, بس دو چادر میں آؤ, عاشقوں کی طرح آؤ کہ بس ہمارے, اور لبیک کی صدائے لگاتے ہوئے آؤ کہ ہمارے سوا کچھ یاد نہ رہے تمہیں. گیا میں بھول گلستہ کے سارے افسانے, گیا میں بھول گلستہ کے سارے افسانے, دیا پیغام کچھ ایسا سکوتے صحرا نے. صحرا ہے وہ کعبہ شریف, صحرا میں ہے نا, کیسی وہاں کوئی گرینری نہیں ہے, کوئی پتا نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر, ذرا عاشقوں سے پوچھو کیا دنیا ہے وہ. ایسی دنیا کہ اللہ اللہ, سارے غم ایک نظر کعبہ شریف پہ پڑتی ہے, پھر وہاں سے مدینہ شریف, صلی اللہ علی نبی الامی درود شریف پڑتا, جب آقا کے سامنے جاتا ہے سارے غم آقا کے سامنے پیش کر کے سارے غموں کا درما کرتا ہے. کیا لذت ہے. اب اس لذت کو یہ مال, یہ دنیا کی چیزیں یہ کیا جانے, اگرچہ کتنے لاکھ ڈالر کا روزانہ نفع ہو, لیکن جو سکون آقا کے پاس جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کا مزہ ہے. سبحان اللہ. جب حضور ایک عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی، جھوم جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حج ہو گیا نا، یہ محبوب کے چکر، گلی کے چکر لگا رہا. اس کے بعد اللہ تعالی کی محبت. عاشق کیا کہتا ہے، دیکھ اگر میری شادی تجھ سے نہیں ہوئی نا میں جان دے دوں گا. لو جی محبت میں جان دینا، کہتے جی محبت میں جان دے رہا ہے. ایسے ہی ایک عاشق نے پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ڈیڈ پوائنٹ پہاڑ کی چوٹی طے ہوئی، ملاقات کی جگہ پہاڑ کی چوٹی پر، اس کے کندھے پہ ایک بیگ بندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ دیکھ شادی کے لیے ہاں کہہ دے ورنہ میں جان دے دوں گا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مشرقی لڑکی ہوں، ابا نہیں مانگنا. تو اچھا بس دیکھ میں بھی جان دیتا ہوں. بس اس نے چھلانگ مار دی، نعرہ لگایا لو از لائف، بٹن دبایا پیراشوٹ کھل گیا. ایسے عاشق ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک عاشق نے اپنی معشوقہ کو خط لکھا اور آخر میں لکھا کہ یہ خط میں نے خون سے لکھا ہے، اپنے خون سے لکھا ہے. وہ بھی اسی زمانے کی تھی. اس نے آغا خان لیبورٹری بھیج دیا، رپورٹ بتاؤ کس کا خون ہے. تمہیں بتایا مرغی کا خون ہے. تو محبت میں جان دینا، اگر اللہ تعالی کا عاشق اللہ تعالی کی خاطر سے جان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے. ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ فرمایا اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کسی عاشق کے پاس بیٹھے تو صحیح، کسی عاشق کی صحبت میں تو رہیں. اگر کسی عاشق کے پاس اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تب سمجھ میں آئے گا ارے یہ تو محبت کی باتیں ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. فرمایا پورا دین محبت کا دین ہے، محبت کا مذہب ہے. لیکن کسی عاشق سے پوچھے تب سمجھ میں آئے گا. محبت ہے، ایک ایک چیز میں محبت چھپی ہوئی ہے. اور جس کو محبت کا چسکا ہو، ذرا محبت کا ذوق ہو، اسی سے وہ چاہے کہ دیکھے محبت میں کیا کرنا چاہیے، وہ دیکھے پورا پتا چلے گا وہ دین یہی ہے سارا. ایسی عجیب چیز ہے، سبحان اللہ. بس کسی کے ساتھ رہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے اندر کوئی برائیاں ہیں، گناہ ہے، نافرمانی ہے، نماز نہیں پڑھتا، نیک کام نہیں کرتا، فرمایا سارا مسئلہ ہے محبت کی کمی ہے. دیکھیے نا فلائٹ کا ٹائم ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے اور فلائٹ صبح 6 بجے ہے، ایئرپورٹ مان لو 3 بجے یا 4 بجے پہنچنا ہے، ڈیلے ہوگا. ارے صاحب کون ہم سے، فلائٹ والوں کو بولے، ایئر لائن کو بولے کہ ہمیں ذرا اصل میں لیٹ اس لیے ہو گیا میری آنکھ نہیں کھلتی، بولے گا؟ وہاں پر تو پہلی بات تو سوئے گا نہیں، اگر سوئے گا تو الارم لگائے گا، بیوی کو بولے گا، دوست کو بولے گا کہ بھائی مجھے اٹھا دینا، ایسا نہ ہو میری فلائٹ مس ہو جائے. کیوں؟ محبت کی بات ہے نا. ایسے ہی میرے پیارے دوستو، اب یہ شکایت کرنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں لگتا، میں تلاوت نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، گناہ سے نہیں بچتا، ساری بات یہ کہ محبت کی کمی ہے. جس دن اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے سبحان اللہ، پھر خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھ لی، وہ عالم کی پرواہ کرے گا؟ وہ کہے گا جرمن، جاپان، یورپ، امریکہ وہ لوگ ناراض ہوتے، ہونے دو، لیکن میرا محبوب خوش ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم. تو ساری محبت کی کمی ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ تعالی ایسی محبت ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. وہ اس لیے فرمایا کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں. اب رہی بات یہ معیار ہمیں تو نہیں حاصل, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, بس فی الحال مختصر ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. کیا دعا؟ اللہم انی اسألوکا حبکا, کہ اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور وہ حبا میں یحبکا, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. کیونکہ بات یہ ہے کہ عاشقوں کی صحبت سے عشق پیدا ہوتا ہے, اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی کسی کرکٹ والے کے پاس بیٹھ جائے, سارا دن اسکور پوچھتا رہے گا دوسرے سے, تھوڑے دن میں یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ تو پاکستان کتنے رن سے ہارا, بس یہی فکر لگی رہے گی. ارے آج کس کا میچ ہے, آج کو فلاں ہے, آج وہ ہے, سب پتا ہے, لیکن مسجد میں آنے کی سنتیں معلوم نہیں. کیا عجیب بات ہے. کرکٹ کا پورا شیڈول معلوم ہے کہ سیمی فائنل کا حصہ لے رہی ہیں, سیمی فائنل کب ہے, فائنل کب ہے, کون سے شہر میں ہوگا, یہ خبریں ہیں, لیکن سنت پر عمل کرنا یہ یاد نہیں ہے. کیا بات ہے, محبت کی کمی ہے نا. وہ تو عاشقوں کے ساتھ رہے, وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, اور ایسے اعمال جس پر عمل کر کے میں آپ کی محبت کو پالوں, بالغ محبت ہو جاؤں. اور آگے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی, اپنی محبت کو میری جان سے بھی زیادہ کر دیجئے, واہلی اور گھر والوں سے بھی زیادہ. ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے کوئی نافرمانی کی فرمائش کریں کہ نافرمانی کا کام ہے, مثلا ٹی وی, مثلا ایل سی ڈی. آج تو عجیب ہے, گھروں کے اندر پہلے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بناتے تھے, آج کل تھیٹر بنایا جاتا ہے. کیا عجیب ٹیچر ہیں, تھیٹر بنا رہے ہیں اور وہاں پر کہ جی ہم سکون سے فلم دیکھیں گے, منی سینما جو کہا جاتا ہے نا گھر گھر, وہی تماشے ہیں. بیسمنٹ میں بنائے تاکہ کوئی نیچے پہنچ نہ سکے. تو وہ اہلی گھر والوں سے زیادہ. ومن الماء البارد, شدید گرمی میں, شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی کیسا مرغوب ہوتا ہے, واہ واہ, یہ اللہ آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ معیار محبت, اشد محبت اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو اسی محبت کا ذریعہ بنا دے. اور جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے, اعمال میں, گناہوں میں, اخلاق میں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کمی کو پورا فرما دے, اور اپنی محبت کاملہ اپنے کرم ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب و بارک وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنی محبت کا ذوق و شوق نصیب فرما, اعمال محبت کی توفیق عطا فرما, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو, غلطیوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں عاشق بنا, ایسا عاشق جو اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہے. یا اللہ ہمیں معافی اور مغفرت والے مانگنے والے بندوں میں شامل فرما, ہم پر رحم فرما, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, اپنا فضل اپنا کرم خاص ہم پر فرما دیجئے, اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے. اپنا بنا, مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ سراپا عافیت نصیب فرما, سر سے لے کر پاؤں تک سلامت رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ امن اور سکون قائم فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ظالموں کو ظلم سے باز فرما، مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے علماء، ہمارے دینی خدام، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اپنے کرم سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا، دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری زندگیوں کے رخ کو تبدیل فرما دیجئے، غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، اور جن گزارشات کو قبول فرما کر یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.